السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته الأشهر الحرم تتعلق سي ذو القعدة ذو الحجة محرم اور رجب. آج خطبے کا موضوع ہے حرام مہینے اور ظلم. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو چنا ہے اور ان چیزوں کو خاص عنایت اور خاص خصوصیت بخشی ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں سے افضل ہے اور بہتر ہے. بعض لوگوں سے افضل ہیں اور بعض اوقات دوسرے اوقاتوں سے افضل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس حکمت سے، اس تفاوت سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے ہوتا ہے، اور اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. جگہ کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ حرمین شریفین سب سے بہترین جگہ ہے، اور ان دونوں میں سے الحرم المکی زیادہ افضل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور حرمین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جگہ جو ہیں ان میں ظلم کرنا حرام ہے. ظلم تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن خصوصی طور پر ان دو جگہوں پر ظلم کرنا حرام ہے. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، مساجد ہیں، یہ جگہ بھی دوسری جگہوں سے افضل ہے. لوگوں کے اعتبار سے مومن متقی اور کافر فاسق اور فاجر کبھی برابر نہیں ہو سکتے. افرج المسلمین کل مجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مسلمان اور کافر مجرم دونوں برابر ہو؟ تم کیسے فیصلے کیا کرتے ہو؟ اور سب سے افضل لوگوں میں سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے، المصطفین الاخیار، اور ان کے بعد ان کے صحابہ ہیں، اور انبیاء میں سے سب سے افضل پانچ اولو العزم ہیں: نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان پانچ میں سے دو افضل ہیں، الخلیلین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے سب سے افضل ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان انبیاء کے صحابہ میں سے سب سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور ان سب سے افضل ہیں وہ دس جن کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، اور ان دس میں سے سب سے افضل ہیں چار خلفاء راشدین، ان چار میں سے دو الشیخان سب سے افضل ہیں، دونوں میں سے سب سے پہلے نمبر پہ افضلیت میں سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے بندے خاص کر دیتا ہے اپنے حکمت سے، اپنے توفیق سے، جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وقت کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینے خاص کر دیے ہیں، خاص مہینے سمجھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا، کسی اور مہینے میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قرآن مجید رمضان میں ہی نازل ہوا ہے، اور قرآن کا رمضان سے گہرا تعلق ہے۔ اور اسی طریقے سے وقت کے اعتبار سے بعض مہینے افضل ہیں، جو آج کے خطبے کا موضوع ہے، حرام مہینے، الاشہر الحرم، حرام مہینے چار مہینے کہے جاتے ہیں، حرام مہینے چار ہیں، ٹوٹل 12 مہینے ہیں سال کے، ان 12 مہینوں میں سے چار مہینے حرام مہینے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، کب سے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے چار مہینے حرام مہینے ہیں، ذلک الدین القیم، یہ اللہ تعالیٰ کا قیم دین ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی خبر کی تصدیق کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر جھکانا اور بغیر بحث کے من و عن سے تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ دین قیم ہے، یہی دین ہے، کیونکہ جس میں اتباع نہ ہو تو وہ کیا دین ہوتا ہے؟ ذلک الدین القیم۔ چار مہینے کیوں ہیں، پانچ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے سر جھکا کے تسلیم کرنا ہے۔ ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس اپنے نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرنا، ظلم سے منع کر دیا گیا ہے، ظلم تو 12 مہینوں میں ہی حرام ہے عمومی طور پہ، تفصیل آگے بتاؤں گا میں ابھی انشاءاللہ، لیکن خصوصی طور پر ان چار مہینوں میں ظلم سے بچو، ان مہینوں کے حرمت کے اعتبار کیا ہے کہ ان مہینوں میں، ان چار مہینوں میں ظلم کرنا حرام ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے چار حرام مہینے، یہ حرمت کے مہینے۔ اپنے نفس پر ظلم مت کرو ان مہینوں میں، سبحان اللہ۔ یہ کون سے چار مہینے ہیں؟ قرآن مجید میں اس کی تفصیل نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کے لیے حدیث کی سخت ضرورت ہے، بغیر حدیث کے بغیر سنت کے آپ قرآن مجید کو صحیح نہیں سمجھ سکتے اور صحیح عمل بھی نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پر یہ آیت کریمہ ہے, چار مہینے, 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرام مہینے ہیں. کون سے 4 مہینے ہیں؟ اگر اللہ تعالی ہمیں اپنے حوالے چھوڑ دیتا یا بعض خاص لوگوں کے طرف پھیر دیتا یا خوابوں کے حوالے کر دیتا, جو خواب میں نظر آ جائے نا وہی ٹھیک ہے, تو کبھی امت میں اتفاق ہو سکتا تھا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. میرے نزدیک, میری عقل کے مطابق رمضان کا مہینہ ہونا چاہیے, برکت کا مہینہ ہے. آپ کے عقل کے مطابق شوال کا مہینہ ہونا چاہیے, عید کا مہینہ ہے. فلاں کے عقل کے مطابق ربیع اول کا مہینہ ہونا چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. فلاں کے عقل کے مطابق کوئی اور مہینہ, یا فلاں کی سمجھ کے مطابق کوئی اور مہینہ. دور جاہلیت میں مشین عرب بھی جانتے تھے کہ 4 مہینے ہیں, اور ان 4 مہینوں میں ظلم نہیں کرنا اور جنگ کی ابتدا بھی نہیں کرنی. سبحان اللہ. تو وہ کیا کرتے تھے, جس مہینے میں جنگ شروع کرنی ہوتی اپنی مرضی کی, وہ حرام مہینے میں کر دیتے تھے. یہ جانتے ہوئے غلط کر رہے ہیں, لیکن اس میں بدلے میں اپنی مرضی کا کوئی اور مہینہ متعین کر دیتے تھے. مثال کے طور پہ اگر اس سال میں کسی حرام مہینے میں جنگ شروع کر دی ہے, تو یہ کہتے ہیں 4 ہی تو مہینے ہیں, تو ہم بدل کر کوئی اور مہینہ رکھ دیں گے, تعداد پوری کریں گے ہم 4, فکر نہ کریں. چوتھا مہینہ کون سا ہے, وہ اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں. تو سنت ہمیشہ جوڑتی ہے, بدعت ہمیشہ متفرق کرتی ہے. انسان کے عقلیں مختلف ہیں, ان کی سمجھ مختلف ہے, ان کا حافظہ مختلف ہے. تو یہ ناممکن ہے کہ ہم صرف اپنے حافظے محض اپنی سمجھ یا عقل کی بنیاد پر دین کو سمجھ کر عمل کر سکے, ناممکن ہے. عمل تو ہوگا, لیکن کیا صحیح عمل ہوگا؟ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور وہ عمل جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں, ناممکن ہے. تو آئیے دیکھتے 4 مہینے کون سے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, یہ 4 مہینے تین ایک ساتھ ہیں, ایک الگ ہے, یاد کرنا آسان ہے. ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, اور چوتھا ہے رجب. آج ذوالقعدہ کی 2 تاریخ ہے, پہلا محرم مہینہ شروع ہو چکا ہے, حرام مہینہ شروع ہو چکا ہے, اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی احکام کی حد کے اندر زندگی گزارے, یہ اس پر فرض ہے. محرمات کا اجتناب کرے. یہ 4 مہینے متعین ہو چکے ہیں, اور تعین اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. الحمدللہ, واللہ اللہ تعالیٰ بہت سارے احسانات میں سے, انعامات میں سے دین اسلام کا جو احسان اور انعام ہے نا, یہ سب سے بڑا ہے, ہمارے انسانیت سے بھی بڑھ کر ہے. ہم انسان پیدا ہوئے, ہمارا کیا کمال ہے, انعام احسان اللہ تعالی کا, اس سے بڑھ کر نعمت ہے دین اسلام کی نعمت, جو کامل دین ہے. دین کی تکمیل کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے حوالے نہیں کیا, دین کی تکمیل اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی وفات سے پہلے. یہ کامل دین ہمیں ملا ہے. اگر دین کی تکمیل ہمارے ذمہ ہوتا, واللہ ہی کوئی کامل نہ کر سکتا. اور کبھی صحیح طریقے سے کوئی عمل نہ کر سکتا. عجب بات یہ ہے کہ کامل دین ہمارے پاس موجود ہے, ہم پھر بھی بدعت ایجاد کر کر تفرق میں پڑے ہوئے ہیں. الغرض, چار مہینے حرام مہینے ہیں, ان چار مہینوں میں حرام سے اجتناب کرنا ہے, محرمات سے اجتناب کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرنی ہے. ٹریننگ ہے, جو چار مہینے بڑھ سکتا ہے وہ بارہ مہینے میں بڑھ سکتا ہے, جو چار مہینے میں نہیں بڑھ سکتا پھر پورا سال نہیں بڑھ سکتا, سبحان اللہ. اور پھر اب یہ دیکھیں ذرا, رمضان پھر عید کا مہینہ گزرا ہے, ابھی تقوی باقی ہے, ابھی ایمان تازہ ہے, تو ان تین مہینوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. اور پھر ذوالحجہ میں حج کا مہینہ ہے, حج کرنا ہے, پھر ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے, پھر مضبوطی ہوتی ہے, ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے, بہترین موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا, محرمات سے اجتناب کرنے کا. ہم نے کرنا کیا ہے ان مہینوں میں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فلا تظلموا فیہن انفسکم, اپنے نفس پر ظلم مت کرنا ان مہینوں میں. یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ حرمت کے چار مہینے ہیں, یہ بھی جان چکے ہیں کہ کون سے مہینے ہیں, الحمدللہ. کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے جس سے ہم نے بچنا ہے؟ بعض اوقات بعض لوگ ظلم کی گہرائی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑے عدل انصاف کرنے والے ہیں. ابھی بتاتا ہوں, ظلم کی تین قسمیں ہیں. پہلے نمبر پہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جرم شرک ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان الشرک لظلم عظیم, شرک عظیم ظلم ہے. اور شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کے خاص حقوق میں سے کسی حق میں کسی اور کو شریک کر دینا. اللہ تعالیٰ کے حقوق تین ہیں, ربوبیت کا حق ہے, الوہیت کا حق ہے, اور اسماء و صفات کا حق ہے. اور ان تین حقوق کو توحید کی تین قسمیں بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کی ربوبیت میں اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کی الوہیت میں اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کے اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ ایک. ربوبیت میں یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے ہی پوری کائنات کو پیدا کیا ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رازق ہے, وہی تدبیر کرنے والا ہے, وہی مشکل کشا حاجت روا ہے, اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور اس حق میں حق تلفی کرنا سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے. ربوبیت میں شرک کرنا سب سے بڑا شرک ہے, کہ مخلوقات میں سے کسی کو مشکل کشا سمجھنا, یہ حاجت روا سمجھنا. بعض لوگ کہتے ہیں مشکل کشا سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی مسلم بھائی کی مشکل آسان کر دیتے ہیں تو مشکل کشائی تو ہوئی. جیسے چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ ڈاکٹر جب مشکل میں پڑے کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو مشکل کشا نہیں کہلاتا, وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے. لوگوں کو دھوکہ مت دیں, یہ تمہارا عقیدہ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے یا غوث حاجت روا ہے یا اجمیر والا شفا دیتا ہے, پاک پتن والا اولاد دیتا ہے, مشکل آسان کر دیتا ہے, ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ما فوق الاسباب ان کے پاس طاقتیں ہیں. ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو تشخیص کر کے نبض دے کے علاج تجویز کرتا ہے اور دیکھتا ہے, شفا نہیں دے سکتا کبھی, شفا صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. لیکن ڈاکٹر ایک سبب ہے, ان کے پاس کیا اسباب ہے کہ اولاد بھی دیتے ہیں, رزق بھی دیتے ہیں, مشکل کشا بھی ہیں, حاجت روا بھی ہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے یہ حق مخلوق میں کسی کو دیا تو اسے سب سے بڑا ظلم کیا اور سب سے بڑا شرک کیا ہے. ربوبیت میں شرک ابو جہل بھی نہیں کرتا تھا, یہ قاعدہ یاد رکھنے. ابو جہل نے کبھی نہیں کہا کہ لات العزى مشکل کشا ہے. یہ یقیناً مانتے تھے کہ ان کا خالق, ان کا رازق, ان کو اولاد دینے والا, ان کا مشکل کشا جاتا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ان سے پوچھا جائے کہ کس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, دوسری آیت میں ہے, کون تدبیر کرتا ہے کائنات کی, کون مشکل کشا حاجت روا ہے؟ تدبیر وہی کرتا ہے جو مشکل کشا حاجت روا ہے نا, تو کہتے اللہ ہے, کوئی اور نہیں ہے. یہ ابو جہل ابو لہب کا عقیدہ ہے. اور آج بعض لوگ کلمہ پڑھ کر بھی کسی کا علی مشکل کشا ہے, کسی کا غوث حاجت روا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. دوسرا حق الوہیت کا حق ہے, عبادت کا حق ہے. عبادت کرنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ سے کسی کی عبادت نہیں کرنی. اسے کہتے توحید الوہیت یا توحید عبادت, اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. اللہ تعالیٰ کے سے کوئی سچا معبود نہیں, معبود ہیں سارے کے سارے باطل ہیں سوائے ایک معبود کے جو سچا ہے, جو حق ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ. لا الہ الا اللہ. ابو جہل ابو لہب نے اور مشکین عرب نے اس توحید کا انکار کیا. وہ کہتے کیا فرق پڑتا ہے, ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی تو کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان اولیاء کی بھی عبادت کرتے ہیں. اولیاء بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ جی ہاں, لات العزى کون ہے؟ سمت اللہ بن عباس بخاری کی روایت میں ہے, کتاب التفسیر میں فرماتے ہیں کہ لات ایک نیک اور صالح شخص تھا جو حاج اسطو پلایا کرتا تھا. وہ مر گیا, اس کی جگہ پر پتھر نصب کر کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی اور بعد وہ بت بن کے آ گیا. سبحان اللہ. تو ابو جہل ابو لہب مشکین عرب یہ مانتے تھے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ موجود ہے, وہ خالق اور مالک بھی ہے, تدبیر بھی صرف وہی کرتا ہے, لیکن عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کرتے تھے اور ان بتوں کو بھی کرتے تھے, پتھر سمجھ کے نہیں, اللہ تعالیٰ کا ولی کی نشانی سمجھ کے کرتے تھے. قربانی, دعا, نظر و نیاز, پکار, مدد مانگنا, یہ سب ہوتا تھا. آج قبروں میں کیا ہوتا ہے, مزاروں پر کیا ہوتا ہے؟ طواف ہوتا ہے, دعا مانگی جاتی ہے, پکارا جاتا ہے, قربانیاں ہوتی ہیں, نظر و نیازیں ہوتی ہیں, صدقات خیرات ہوتے ہیں, لنگر چلتے ہیں, منتیں مانی جاتی ہیں. یہ حقوق, یہ سب عبادات ہیں. حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. سبحان اللہ. جو غلطی ان مشکین عرب سے ہوئی, کہیں وہ غلطی آج ہم سے تو نہیں ہو رہی؟ کلمہ پڑھتے مسلمان لا الہ الا اللہ کا سارا دن ورد کرتے رہتے زبان پر, اپنے عمل سے فوراً مخالفت کر لیتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. اور تیسرا ہے, اللہ تعالیٰ کا حق اسماء و صفات کا حق ہے. وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, اللہ تعالیٰ کو پیارے نام سے پکارا کرو. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا, مکمل انکار کرنا تو کفر ہے. اور بعض پر ایمان بعض کا انکار کرنا بدعت ہے. اور بعض اس میں بڑی غلطی کر لیتے ہیں, بعض ہندو معبودات کے نام اللہ تعالیٰ کو موسوم کر دیتے ہیں کہ برہما کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے, وشنو کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں فرق نہیں ہے؟ کس نے کہا فرق نہیں پڑتا؟ بولے کس نے کہا ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اعتراض ہے ہمیں. کس نے اجازت دی ہے کہ پورے مسلمان کے اسپوکس مین بن کے کہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی اعتراض نہیں ہمیں؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اے برہما میری مدد فرما, اسے پکارتا ہے جب بشرط ہے کہ اس کے ذہن میں اس کے دماغ میں یہ بات نہ ہے کہ وہ بت جس کے چار سر ہیں چار ہاتھ ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. کس نے کہا یہ؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہے. کیا یہ پیارا نام ہے؟ کہتے ترجمہ ہے, خالق کا ترجمہ برہما ہے. ترجمہ ہوگا تو ان کی زبان میں, لیکن اس وقت وہ بت بن چکا ہے نا. بچے سے بھی پوچھیں انڈیا میں جا کے برہما کیا ہے, وہ تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ خالق ہے, تو بت کی طرف اشارہ کرے گا کہ وہ ہے. سبحان اللہ, یعنی بعض غلطی کرتے تھے, بڑی غلطی کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے. تو پہلی قسم کا ظلم ہے شرک, ان شرک لظلم عظیم. دوسرے قسم کا ظلم ہے اپنے نفس پہ ظلم کرنا, نافرمانی کر کے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے نفس پہ ظلم کرنا بھی ظلم ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جو اللہ تعالیٰ کی حدیں پار کر دیتا ہے تو یقین اس نے اپنے اوپر ظلم ہی کیا ہے. شریعت کی حدیں جو پار کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے. پہلا ظلم جو سب سے بڑا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. توبہ سے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یعنی توبہ سے جس سے آپ جس سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے, اگرچہ یہ گناہ شرک اور کفر کیوں نہ ہو. ہم بات کر رہے ہیں اگر کوئی شخص مر جاتا ہے توبہ نہیں کرتا ہے تو شرک کی تو معافی ہے ہی نہیں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اچھا کفر کی معافی ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں شرک کی معافی ہے, کفر کی معافی ہو سکتی ہے؟ کس نے کہا ہے؟ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور کافر ہی ظالم ہے. تو اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف نہیں کرتا اور شرک بھی معاف نہیں کرتا اگر کوئی کسی کی موت شرک اور کفر پہ ہوتی ہے. جو دوسرے قسم کا ظلم ہے اپنے نفس پہ ظلم کرنا, اللہ تعالیٰ کی حدیں پار کر کے, محرمات کے ارتکاب کر کے یا فرائض کو ترک کر کے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے, یہ وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے عدل و انصاف سے سزا دے اور اللہ تعالیٰ چاہے محض رحم و کرم سے اسے معاف کر دے. یہ بندے اور اس کے رب کے بیچ کا معاملہ ہے, فرما بردار و نافرمانی. ہاں اگر یہ نافرمانی کفر تک پہنچ جاتی ہے تو پھر وہی بات ہے, یہ بڑا ظلم ہو گیا, بغیر توبہ کی اس کی معافی نہیں ہے. اگر یہ نافرمانی کفر تک نہیں پہنچتی, دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی, نواقض اسلام میں سے نہیں ہے, تو پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر عدل و انصاف سے اسے سزا دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے, اور یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سراپا اس ظلم میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اپنے نفس پر کب تک ہم ظلم کرتے رہیں گے؟ واللہ تھوڑی سی سوئی چبھتی ہے, کانٹا چبھتا ہے, یا کوئی درد یا تکلیف یا بخار ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کل ایک مریض آیا تھا 103 پہ بخار تھا, ڈاکٹر میں مر جاؤں گا. کس طرح کا تم مر جاؤ گے بھائی, زندگی وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, پریشان کیوں ہو گئے, بخار ہو جاتا ہے, کبھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا, نہ اٹھ سکتا ہوں, نہ بیٹھ سکتا ہوں, نہ لیٹ سکتا ہوں, نہ سو سکتا ہوں, نہ جاگ سکتا ہوں. ایک بخار ہمیں ہلا کے رکھ دیتا ہے. جہنم کی آگ میں ہم کیا کریں گے, قبر میں ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اگر یہ قبر جہنم کا آگ گڑا بن گیا تو ہم کیا کریں گے؟ دوپہر کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم اپنے نفس میں ظلم کرنے والے ہیں, تب بھی باز نہیں آتے. سبحان اللہ. تیسری قسم کا ظلم, یہ وہ ظلم جو اللہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے. اچھا, یہ تین قسم کے ظلم جو ہیں, نمبر ایک وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ, جو سب سے بڑا ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, شرک. دوسرا وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, اپنے نفس پہ ظلم کرنا, نافرمانی کر کے, جو کفر شرک تک نہیں پہنچتی. اور تیسری قسم کا ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتا نہیں ہے, یہ قول بعض سلف کا ہے, جیسے کہ امام حسن بصری اور امام قتادہ. اور جو روایت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی جاتی ہے وہ ضعیف روایت ہے, تو حدیث نہیں ہے, اثر ہے. اور صحیح ہے اثر امام حسن بصری سے اور امام قتادہ سے, صحیح ہے, اور اس کا معنی بھی صحیح ہے. لیکن یہ کہنا کہ حدیث ہے, یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ بات درست نہیں ہے. الغرض, تو تیسری قسم کا ظلم جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے, یعنی اس میں قصاص ہے, بدلہ اللہ تعالیٰ لے کے رہتا ہے. اور یہ وہ ظلم ہے جو ایک بندہ دوسرے پر کرتا ہے. کسی کو گالی دی, کسی کی غیبت کی, کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کو قتل کیا ہے, کسی کا مال چھینا ہے, کسی کی عزت لوٹی ہے, الغرض دوسروں پر ظلم کرنا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک شخص آئے گا جس کے ساتھ نماز, روزہ, صدقات, یہ سب ہوں گے, نیکیاں پہاڑوں کے مانند ہوگی, بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا, لیکن اس حالت میں آئے گا کہ اس نے کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کو گالی دی ہے, اور کسی کا مال کھایا, کسی کا مال چھینا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ لوگ اس کا گریبان پکڑ کے آئیں گے جو مظلوم ہے, یہ پر اس نے زندگی میں ظلم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرے گا, انصاف کا دن ہے, حساب کا دن ہے. اس وقت کوئی مال, کوئی درہم نہ ہوگا, کوئی مال متاع نہیں ہے, صرف نیکیاں ہیں اور بدیاں ہیں, اعمال صالح اعمال سیئہ, صرف یہ ہے, اچھائیاں اور برائیاں. جو عمل آج ہم کر رہے ہیں یہ اعمال ہیں, ہر بندہ یہی اپنے ساتھ لے کے آئے گا, اچھے اعمال اور برے اعمال. اس ظالم کے پاس کیا ہے, اچھے اعمالوں کے پہاڑ ہیں. یہ نمازی بھی تھا, روزے بھی رکھتا تھا, صدقات اور خیرات زکات بھی دیا کرتا تھا, مشکل میں کیوں ہے, ظلم بھی کرتا تھا, دوسروں کا حق بھی کھاتا تھا, چغل خور تھا, غیبت کرتا تھا, کسی کو ناجائز مارنا پیٹنا, حق کھانا, یہاں تک میں قتل بھی کر رہا ہوں. الغرض انصاف ہوگا, اس ظلم کا بدلہ لیا جائے گا. کیسے لیا جائے گا؟ فَيُخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ, اس کے پہاڑوں کی مانند نیکیاں لینا شروع ہوں گے. اب یہ جو مظلوم ہیں جن پر دنیا میں ظلم کیا گیا, اگر کوئی ہے تو سن لیں, والله وہ بہت خیر میں ہے. کیا مظلوم خیر میں ہوتا ہے؟ خیر میں تو نہیں ہوتا, بےچارہ مظلوم تو ہے دنیا میں, ہمیں تو بےچارہ نظر آتا ہے اور وہ بھی پریشان ہے. لیکن اگر واللہ آپ کو اس دنیا میں آپ کا حق نہیں ملتا, اللہ کی قسم آخرت میں ضائع نہیں ہوگا, بشرطے کہ آپ کے پاس توحید صحیح عقیدہ ہونا چاہیے. اگر شرک یہاں سے کر گئے تو وہاں پر کچھ ملنے والا نہیں. عقیدہ صحیح ہو, ایمان ہو, توحید ہو, سنت ہو, بدعت مکفر سے اجتناب ہو. اور اگر کوئی شخص مر جاتا ہے مظلومیت کی حالت میں, اس وقت وہ مظلوم ہے, لاچار ہے, اس کے پاس کوئی طاقت نہیں, کوئی سفارش نہیں کہ اپنے سر سے ظلم کو ہٹائے, ظلم کی ظلمتوں میں ڈوبا ہوا ہے, گھرا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون صاحب کا ظلم ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس ظالم کی آزمائش ہے کہ وہ توبہ کرے, اسے مہلت ہے جو بھی ظلم کر رہا ہے, اپنے آپ کو بچا لے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. اور مظلوم کے لیے جب صبر کرتا رہتا ہے اور احتساب اجر کا اللہ تعالیٰ سے لینے کی امید رکھتا رہتا ہے, تو یہی ظلم جو اس پہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے دنیا میں گناہوں کا کفارہ ہے اور بلندی درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے, بشرطے اگر وہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کے لیے صبر کر. الغرض واپس تحدیث کی طرف, فَيُخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ, اس کے پہاڑوں کی مانند جو نیکیاں ہیں اعمال صالح وہ لے لیے جائیں گے. وہ دیکھ رہا ہے ظالم کہ اس کی نیکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں اور جو مظلوم ہے اس کی نیکیاں لے رہے ہیں. سب سے قیمتی چیز اللہ کی قسم, اگر دنیا میں آپ کے سامنے آپ کے کوئی مال ہو بہت زیادہ, آپ زندگی کی ساری کمائی آپ نے رکھی ہے, وہ یوں سمجھے آدھی مسجد بھر گئی ہے پیسوں سے, اور ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے جس میں جو آپ سے زیادہ طاقتور ہے, جو سزا دے سکتا ہے, اس کا حق ہے دنیا میں, اور یہ حکم دیتا ہے کہ جس چیز سے اس نے مال لوٹا ہے واپس لو. وہ لوگوں کو وہاں پہ مجمع لگا ہوا ہے, لوگ آتے ہیں آپ کے سامنے آپ کی زندگی کی ساری کمائی لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوتے دل پہ کیا گزرے گا, دکھ ہوگا کہ نہیں, کرتے کرتے آپ کا سارا مال لے جاتے ہیں اور آپ بے بس دیکھتے رہتے بیٹھے رہتے ہیں. یہ دنیا کا مال ہے, چلا گیا پھر دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, واپس آ سکتا ہے, لیکن اس وقت کیا کریں گے جس دن نہ تو ایک چھوٹے سے عمل کی گنجائش ہے, عمل کی یہ زندگی ہے, اس وقت عمل کر سکتے ہیں, مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ختم, ہم عمل نہیں کر سکتے. ہاں دنیا میں تین چیزیں باقی رہتی ہیں, اگر وہ ہم کر کے گئے ہیں تو اس کا اجر ہمیں مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے, لیکن اپنا عمل بند ہو گیا ہے. صدقہ جاری کر کے گئے ہیں اس کا اجر ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی. علم انتفع بھی, صحیح اچھا علم جس میں توحید ہے, سنت ہے, اللہ تعالیٰ فرمانبرداری کی طرف دعوت ہے, حق بنا دعوت اور تبلیغ ہے, اگر اس علم کو آپ چھوڑ کے گئے ہیں یا اس علم نشر اشاعت میں آپ نے مدد کی ہے تو مرنے کے بعد یہ آپ کے نام مرنے کے بعد بھی اس کا اجر جاری رہتا ہے. تیسرے نمبر پہ نیک اور صالح اولاد, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جو آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو اپنا عمل ہے اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے, تو کیا دیں گے, بدلہ کس چیز کا ہوگا؟ دنیا میں پیسہ لوٹا ہے, زمین پہ قبضہ کیا ناجائز, دنیا میں چھوڑ کے آئے ہیں, دوسرے مزے لوٹ رہے ہیں, ہمارا کیا حال ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. قبر میں اکیلے, میدان محشر میں اکیلے, پر سرات پہ اکیلے, اور جہنم بھی اکیلے. ان للہ وانا الیہ راجعون. تو اس کا حسنات جو نیکیاں ہیں وہ لیتے رہیں گے یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی, پھر وہ جو اعمال سیئات لے کے آئے ہیں مظلوم, اب راضی ہوئے کہتے ہیں ابھی راضی نہیں ہوئے ہم, ان لوگوں کی جو مظلوم تھے، ان کی جو برے اعمال ہیں، سیئات ہیں، وہ اس ظالم کے نمیمہ میں ڈالا جائے گا، ثم یطرح فی النار، پھر جہنم رسید کر دیا جائے گا. یہ ظالم ہے، لوگوں کو حق کھانے والا. آج کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے کسی قسم کی طاقت دی ہے، وہ اقتدار کی طاقت ہو، مال کی طاقت ہو، دولت کی طاقت ہو، تعلقات کی طاقت ہو، الغرض کوئی بھی طاقت، اور اس طاقت کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے. لوٹ مار کا بازار گرم ہے. یا وہ شخص جسے اللہ تعالی نے اچھی نوکری کی توفیق عطا فرمائی ہے، گورنمنٹ کے ادارے میں یا کسی ادارے میں وہ جاب کرتا ہے، لاکھوں لوگ اس جگہ کی طرف دیکھتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم یہاں پہ ہوتے، اور یہ شخص اس کرسی پہ بیٹھ کے لوگ اس رشوت لے کے کام کرتا ہے ورنہ کام کرتا نہیں ہے. سبحان اللہ، رشوت لینا ظلم ہے، جرم ہے، لوگوں کا حق مارنا ہے. اسی طریقے سے یہ ظلم لوگوں پر جو دوسروں پر ہے، یہ بڑھ جاتا ہے جب رشتے داروں تک پہنچ جاتا ہے. دور کا رشتے دار، پھر اس سے قریب، پھر اس سے قریب، پھر سب سے قریب. اور سب سے بڑا ظلم جو لوگوں پر کیا جائے، جو تیسری قسم کا ظلم ہے، وہ ہے وہ ظلم جو انسان اپنے سب سے قریبی رشتہ دار، اپنے بیوی، اپنے بچوں پہ کرتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں. اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے تو عدل انصاف نہیں کرتے، اگر ایک ہے تو اس کو بھی حق نہیں دیتے جو اس کا حق ہے. اور حق میں صرف پیسہ نہیں، بعض لوگ سمجھتے پیسہ تو دیتے ہیں، نان نفقہ تو کر دیا. عزت نفس، احترام بھی کوئی چیز ہوتی ہے، رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ بھی حق ہے اس کا. دنیا جہاں سب کے احترام کرنا ہے، نہیں کرتا تو اپنی بیوی کا احترام نہیں کرنا. کہ وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، کہ وہ کسی کے گھرانے سے نہیں آئی ہوئی، سبحان اللہ، یہ بھی ظلم میں سے ہے کہ ناجائز اسے کوستے رہنا، بغیر غلطی کی کوئی غلطی ڈھونڈ کر اسے ڈانٹ دینا. کیوں؟ کیونکہ بعض کسی جاہل کی بات سن کے آیا ہے کہ بیوی کو دبا کے رکھنا چاہیے ورنہ سر پہ چڑھ جاتی ہے، اور ایسے دبا کے رکھا ہے کہ ظلم پر ظلم روزانہ. تو علم جاہلوں سے لیا جاتا ہے کیا؟ سبحان اللہ، سن لیں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. استوصوا بالنساء، ونساء سے مراد یہاں پر بیویاں ہیں. اب بیویوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق، ایک دوسرے کو وصیت کرو خیر خواہی کی. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہاری پاس شادی کے بندھن سے بند کر آئی ہیں، باندھیا ہیں، نکاح سے جڑ چکی ہے اللہ تعالیٰ کے نام لے کے. اپنے سارے جو بھی زندگی تھی پہلی شادی سے پہلے، وہ سب چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ گئی ہے. اس لیے کہ آپ نے اسے چنا ہے، آپ مرضی سے شادی ہوئی ہے، یہ 50% ہے. اس نے بھی تو، اس کی رضا بھی تو ہے نا آپ سے شادی کرنے کی، اس گھر والوں کی بھی رضا ہے. اپنی پوری دنیا کو چھوڑ کر آپ کی دنیا میں آئی ہے، تو زیادہ رسپیکٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ زیادہ احترام کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے گھر کے چھوڑ اس کے گھر میں نہیں گئے، وہ اپنے گھر کے چھوڑ کے آپ کے نئے گھر میں آئی، نئی زندگی میں آئی ہے. طور طریقے بالکل مختلف، عادتیں مختلف. گھر گھر کے اپنے عادتیں ہوتی ہیں، اپنے طور طریقے ہوتے ہیں. اس نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تھوڑا مہلت دو، تھوڑا وقت دو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل کھلی چھٹی دے دو اور مرضی سے جو بھی کرے، نہیں، غلطی پر سمجھاؤ، تھوڑا مہلت دو، لیکن یہ کہا کا انصاف ہے، ہر چھوٹی بات پکڑ کے اسے ڈانٹ دو، تاکہ وہ دبی رہے, بس ظلم ہے. بچوں کی غلط تربیت کرنا ظلم ہے. صرف یہ نہیں کافی کہ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, بڑے مہنگے اسکول میں, یوں سینہ تان کے بیٹھا ہوتا ہے. بچوں کو بڑے اسکول میں مہنگے اسکول میں ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو جیب اجازت دیتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مت ڈالیں بچوں کو اسکولوں میں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت والدین کرتے ہیں, ذمہ داری آپ کی ہے, نگہبانی آپ نے کرنی ہے. اسکول میں بچہ جا کے علم تو حاصل کر لیتا ہے, تربیت کہاں سے ہوتی ہے, کیا صحیح کیا غلط ہے, دین کی صحیح تربیت, حلال اور حرام کس کا ذمہ ہے یہ. اور اس اعتبار سے سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو انسان اپنے والدین سے کرتا ہے, جو بیوی بچے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اف تک نہیں کہنا والدین کو. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے جو سب سے اچھی بات ہے, جو سب سے اچھے الفاظ ہے, قول کریم کہے, ورنہ خاموشی اختیار کرے. اف تک نہیں کہہ سکتے. اور بعض لوگ قول کہاں گیا, اف کہاں گئی, اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. یعنی ڈانٹنا تو معمولی بات ہو گئی ہے. کیا سر کھا رہے ہو بار بار, بات سمجھ نہیں آتی, صحیح طرح بول بھی نہیں سکتے. اچھا کوئی بات کر بیچارے اونچا سنتے ہیں, بہرے ہو گئے ہو. اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہاں تک اولاد پہنچ سکتی ہے جس نے تمہاری انگلی پکڑ کے بچپن سے تمہیں چلنا سکھایا ہے, تمہیں جینا سکھایا ہے. جب تم کمزور پڑے تھے نا, اللہ کی قسم اگر ماں تمہیں اپنے سینے سے نہ لگاتی تو جینے کے لائق بھی نہیں تھا. آج وقت آیا ہے احسان کہ اگر کوئی قدر کرتا ہے, احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہے اس دنیا میں, تو وقت تب آتا ہے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں. اب ان کی خدمت کا موقع آیا ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعض ایک مرتبہ شخص فون کر کے, ایک عورت فون کر کے رو رہی تھی, چپ نہیں کر رہی تھی, کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی, بتا بھی نہیں سکتی تھی. کیا ہو گیا, دو لفظ سنے میں نے, بیٹے نے ہاتھ اٹھایا ہے, زندہ مار دیا اس بیٹے, اپنی ماں کو زندہ مار دیا ہے. کب تصور کر سکتی ہے ماں کہ اس کا بیٹا اس پہ ہاتھ اٹھائے. مرنے سے پہلے مار دینا ہے واللہ, لیکن بس بیچارے جیتے ہیں, نہ مر سکتے ہیں نہ جی سکتے, ایسا جینا ہوتا ہے. بعض اولاد کہتے ہیں وہ بھی تو ظلم کرتے ہیں, انہوں نے بھی تو ناانصافی کی ہے, انہوں نے کیا تو وہ جانوں کا رب جانے, ان کے لیے دعا کرو اگر کر سکتے ہو, ان کے ظلم پر صبر کرو, کرنی ہے تو نصیحت کرو اچھے الفاظوں میں. اگر تب بھی ظلم کرتے ہیں تو آپ کسی نے حق نہیں دیا کہ ظلم کا بدلہ آپ بھی ظلم سے دیں. اگر آپ نے ظلم کر دیا, ظلم کا بدلہ ظلم سے لیا, تو ان کا ظلم آپ کے ظلم کے سامنے ذرے برابر بھی نہیں ہے, کیونکہ والدین کا حق عظیم ہے تمہارے اوپر, ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں. تم نے کیا کیا ہے مجھے بتاؤ, ذرا دکھاؤ تم نے کیا کیا ہے والدین کے لیے. اگر کچھ کھانے پینے کو دیتے ہو تو اللہ کی قسم تمہارے ماں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے کھانے پینے کے لیے, زندگی بھر وہ چکا نہیں سکتے. ماں کے پیٹ کے 9 مہینے ہم نے کہاں سے خوراک لی ہے. اپنی ماں کے خون سے ہم زندہ تھے, پیدائش کے بعد اپنی ماں کے دودھ سے ہم زندہ تھے, دے سکتے ہو. سبحان اللہ, صرف اس احسان کا بدلہ چکا سکتے ہو. اور والد نے نہ دھوپ دیکھی, نہ چھاؤں دیکھی, نہ گرمی نہ سردی, کی سوچ, اس کی فکر, میرے بچے کیسے آسان زندگی گزار سکتے ہیں, میں نے خوشیاں کیسے دے سکتا ہوں. اور بعض والدین غلطی کر کے حد پار کر جاتے ہیں, اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں, جن کا بدلہ آج دیکھ رہے ہیں. اپنے اولاد یہی اولادوں کے لیے عذاب بن کے رہ جاتی ہے. الغرض جو کچھ انہوں نے کیا ہے, آپ نے کیا کیا ان کے لیے؟ دو وقت روٹی دیتے ہیں احسان سمجھتے ہیں؟ یا جن کے والدین دور ٹیلی فون کر کے مہینے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ احسان سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ, واللہ وہ دعائیں, وہ مشکل وقت جو انہوں نے برداشت کیا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے, اس کا ہم واللہ ایک ذرہ برابر بھی احسان نہیں چکا سکتے. دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لیں, جب آپ کا اپنا بچہ بیمار ہوتا ہے اور خود بیمار ہوتے ہو تو کرتے کیا ہو؟ میرے پاس ایک ماں آئی, خود کھانس رہی ہے, میں نے سمجھ یہی مریض ہے. فائل آئی, بچہ لکھا تھا 6-7 مہینے کی عمر کا تھا تقریباً, تو میں نے بچے کو علاج دیا. پھر میں نے کبھی آپ بھی تو بیمار لگ رہی ہیں, کہتے نہیں میں ٹھیک ہوں. مجھے پتا چل گیا کہ شاید اس کے پاس پیسے نہیں ہے دینے کے لیے, کچھ مسئلہ ہے. نرس کہا ذرا اس کو چیک کرو, بلڈ پریشر بخار چیک کرو اس کا. بچے کا بخار جو تھا وہ 100 پہ تھا, ماں کا بخار 103 پہ تھا. وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اپنے نفس پہ یہ اظہار کون کرتا ہے والدین کے سوا؟ کوئی ہے تو مجھے دکھائے. ہم کرتے ہیں والدین کے لیے؟ نہیں. اللہ کے پیارے بندے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی, جو والدین کی قدر بھی جانتے ہیں الحمدللہ, جو صحیح خدمت بھی کرتے ہیں, جو حق بھی ادا کرتے ہیں. لیکن اکثریت کہاں ہے؟ نماز کے لیے ماں بچے کو اٹھاتے دیکھے, ذرا ریئیکشن دیکھ لیا کرے. میں تو اف کی بات کر رہا ہوں نا, اف تک نہیں کہنا. اس بچے کو دیکھو, 20 سال کی عمر ہے اس بچے کی. نماز کے لیے ماں بیچاری اٹھاتی رہتی ہے, بیٹا اٹھو اذان ہو گئی ہے, یا بیٹا اٹھو اذان ہونے والی ہے, شروع ہوتے اذان سے پہلے, ایک دفعہ, دو دفعہ, 10 دفعہ, بیٹا اٹھو اذان ہو گئی ہے, بیٹا اٹھو وضو کرو نماز ہونے والی ہے, بیٹا اٹھو نماز ہو رہی ہے, بیٹا اٹھو اب نماز ہو گئی, گھر میں تو پڑھ لو. پتھر کی طرح پڑا ہے, کوئی ہوش نہیں ہے. اور اگر تھوڑا سا ہوش آتا بھی ہے, کیا ہے پڑھ لوں گا میں, کیا سر کھا گئی ہو, میرا رب ہے میری نماز ہے, تم کون ہوتی ہو بتانے والی, چھوڑ دو مجھے اپنے حال پہ, چھوڑ دو جناب کو, چھوڑ دے اپنے حال پہ, کیا نتیجہ نکلا؟ اسی طریقے سے بعض بیویاں اپنے خاوندوں پہ ظلم کرتی ہیں, حق نہیں دیتی, جو بنیادی حق ازدواجی کو وہ بھی نہیں دیتی, اور پھر خاوند غلطی کر کے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. دوسری شادی کرنے سے ڈرتے ہیں, پہلی سنبھلتی نہیں دوسرے کہاں سے سنبھالیں گے, شیطان کا اور بہکا ہوا ہے, حرام کی طرف جاتے ہیں. نعوذ باللہ, ایک پورا گھرانہ تباہ ہوا اس چھوٹی سی غلطی سے. بیوی حق نہیں دیتی, روزانہ جھگڑے, حرام کی طرف گیا, بیماری لے کے آیا, ایڈز کی بیماری بیوی کو بھی لگی, اور بچہ پھر پریگنٹ ہوئی, بچوں کو بھی لگ گئی. ان للہ و ان الیہ راجعون, یہ کیا زندگی ہے؟ جب ظلم ہوتا تو پھر ایسے ہوتا ہے. یا ناجائز اخراجات, دیکھا دیکھی, خاوند نہیں مانتا تو گھر میں جہنم ہے, عذاب ہے. ماننا ہے, منوانا ہے, ہر بات منوانی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں, یہ ظلم ہے. اور خاوند کو چاہیے کہ اس ظلم میں اس کا ساتھ نہ دے. تربیت گھر کے سربراہ نے کرنی ہے, عورت گھر کے سربراہ نہیں ہے. الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, قوامت مرد کی ہے گھر والوں پر. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے نفس کو بچاؤ, قوا انفسکم واہلیکم, اپنے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو, کس چیز سے بچاؤ؟ نارن, اس آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن لوگ ہے اور پتھر ہے. الاخر الایہ, تو ہم نے اپنے نفس کو بچانا ہے, پر گھر والوں کو بچانا ہے. الغرض ظلم کی تین قسمیں ہیں. وقت ختم ہوا ہے, سمجھدار کو اشارہ کافی ہے, ابھی بہت کچھ ہے کہنے کو, کیونکہ ظلم کا موضوع بہت وسیع ہے. ایک خطبے میں اس پہ بات کرنا یا آدھے گھنٹے گھنٹے میں حق ادا نہیں ہو سکتا, لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. یہ ظلم جس کی میں نے بات کی تین قسموں کا ظلم ہے, یہ پورے سال میں حرام ہے, اور اس ظلم کی حرمت کی تأکید ہو جاتی ہے ان چار مہینوں میں جس کی ابتدا ہو چکی ہے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, یہ تین مہینے. اب یہ تین مہینے مسلسل اپنے نفس کو اللہ کے لیے ظلم سے بچاؤ. سب سے بڑا ظلم شرک سے فوراً توبہ کر لو, اور یعنی کہ صرف تین مہینے شرک سے بچنا ہے, زندگی ساری شرک سے بچنا ہے. اپنے نفس پہ ظلم کرنے سے بچو, نافرمانی سے توبہ کرو, ہر نافرمانی سے, اور دوسروں پر ظلم کرنے سے بچو. بہترین موقع ہے. اگر خاوند اپنے گھر والوں بیوی پر گھروں پہ ظلم کرتا ہے, بہترین موقع ہے. ٹریننگ ہے تین مہینے کی ظلم سے رکنے کی. بیوی خاوند حقوق کی ادائیگی نہیں کرتی, ظلم کرتی ہے, اس کے لیے ٹریننگ ہے, تین مہینے ہیں. اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کا جو گناہ ہے دگنا ہو جاتا ہے, یاد رکھیں, پورے سال میں اور ان جو حرام مہینے ہیں خصوصی منع کیا گیا ہے ظلم سے. ظلم سے ویسے عمومی طور پہ منع کیا گیا ہے, لیکن چار مہینے میں کیوں خصوصی طور پہ منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ جیسے کہ حرام کے اندر گناہ دگنا ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے ان مہینوں میں بھی, ان چار مہینوں میں بھی جو گناہ ہیں, جو محرمات کے ارتکاب ہے, جو ظلم ہے, وہ بھی بڑھ جاتا ہے, وہ بھی دگنا ہو جاتا ہے. الغرض کوئی کسی قسم کا ظلم بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے ہر ظلم سے اور ہر جرم سے, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی زندگی انصاف کی بنیاد پر بسر کریں, توحید و سنت کے مطابق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رہنا فہم صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, صلی اللہ علیہ وسلم منج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ظلم ہر جرم سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.